أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو نوٹس لینے ہیں. بہتر ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک کوئی نوٹ بک ہو اور ایک پین پینسل ہو جس میں آپ کچھ باتیں نوٹ کر سکیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, کیونکہ سورہ الفاتحہ ہمیں یاد ہے اور ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سورہ الفاتحہ ایک تو اتنی وی آئی پی سورت ہے کہ اللہ نے ہر نماز میں اسے پڑھنا فرض بنا دیا ہے, اور پھر کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کبھی, مطلب اس سورت میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, آخر اس سورت میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے اللہ میاں نے نماز کا ایک لازمی جز بنا دیا ہے, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے دن میں ایک بار نہیں بار 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 مکمل توجہ اور فوکس کے ساتھ پڑھیں. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو آئیڈیا دے دوں گی. میں خود بھی کوئی بڑی فوکسڈ نماز پڑھنے والی نہیں ہوں, ایک کمزور انسان ہوں, لیکن الفاتحہ کو اگر آپ دیکھیں کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ جیسے کلمے سے یہ شروع ہوئی ہے, تو اللہ قرآن کو شکر اور معرفت کے اس کلمے سے شروع کر کے, یعنی کہ اللہ کا شکر الحمدللہ اور معرفت اللہ کی تعریف اور اس کو پہچاننے کا ایک ذریعہ, تو اس کلمے سے شروع کر کے اگلے ہی لفظ میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کس کی معرفت حاصل کر رہے ہیں, آخر ہم کس کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو الحمد, تو میں نے آپ کو کل ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی تھی, للہ کا مطلب ہے صرف اللہ ہی کے لیے, ایکسکلوسیولی فار اللہ, اور اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کے دو ذاتی نام ہیں, ایک اللہ ہے اور ایک الرحمن. یہ ایسے نام ہیں جو عبد کے بغیر کسی انسان کو دینے جائز نہیں ہے, جیسے ہم کسی کا بچے کا نام اللہ یا نہیں رکھ سکتے یا رحمان نہیں رکھ سکتے, عبداللہ یا عبد الرحمن رکھنا ہوگا. باقی نام جو ہیں اللہ کے وہ گو کے عبد کے ساتھ ہونے چاہیے لیکن وہ ویسے بھی رکھے جا سکتے ہیں یا پکارے جا سکتے ہیں. تو اللہ کا جو یہ ذاتی نام ہے اس سے اللہ, ال اور پھر الہ, ٹھیک ہے جی, الہ کا مطلب ہے معبود. عربی میں, سریانی میں, اردو میں, جتنی بھی پرانی زبانیں ہیں اس میں اللہ کا نام الہی یا الہا یا معبود ہی کے مطلب رکھنے والے الفاظ ہیں. تو الہ کا مطلب ہے وہ خاص معبود, وہ فائنل معبود جو سارے دنیاوی معبودوں کے بعد آتا ہے. دنیا میں ہم جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگیں, جتنا بھی کسی سے سفارش کریں, جتنا بھی کسی کی خوش آمد کریں, یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے, یہ ہماری روح میں یہ بات ودیت ہے کہ قبولیت اور ایک امر کا ہونا اور ایک کام کا ہونا جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ ہمیں معلوم ہے. لوگ جب یہ کوششیں کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے. تو اللہ ہمیں اگلی آیت میں یہ بتاتا ہے کہ آخر آپ کس کی معرفت حاصل کر رہی ہیں. اگلا لفظ ہے رب, را با با, رب یہ اس کا روٹ ہے, اس روٹ میں سے رب نکلا ہوا ہے, اور اس کا لغوی مطلب ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا, پالنہار, پروردگار, یعنی یہ وہ ہستی ہے جو ہمیں نیست سے ہست کرتی ہے. ہم مٹی کے ذروں میں سے نکلتے ہیں, کوئی کاربن, کوئی نائٹروجن, کوئی ایسی چیز, اور پھر اس سے زندہ خلیے بنتے ہیں جو جس کو ماں کے پیٹ میں حفاظت سے رکھنے کا انتظام ایک ذات نے کیا ہے جو رب ہے. اور یہ جنین, یہ چند سیل, یہ خلیے جب بچہ بنتے ہیں تو اس کے جسم کے ہر خلیے کی ساخت اور اس کا کام اسی ہستی نے بنائے ہیں. اس بچے کو پیدا کرنا, اس کو حفاظت سے پروان چڑھانا, جوان کرنا, بوڑھا کرنے والی ہستی جو ہے, اور اللہ تو وہ ذات ہے جو ان بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کی موت کا وقت جس نے مقرر کیا ہے، جو ان کی روح لے لیتا ہے، اور ایک وقت مقرر پر یہ روح اس میں واپس بھی آ جائے گی، اور پھر اس روح سے اور اس انسان سے اور اس مخلوق سے سارا حساب لینے والی ہستی جو ہے وہ رب ہے۔ تو اس کی ربوبیت کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ میں نے تو صرف آپ کو انسان کی مثال دی ہے، لاکھوں کروڑوں مخلوق جو اس نے کریٹ کی ہے، جو اس نے تخلیق کی ہے، ان کی پرورش کا بھی انتظام اس نے کیا ہوا ہے، یہ وہ رب ہے۔ ربوبیت اس کی وہ کوالٹی ہے جو اس کو ظاہر کرتی ہے، اور رب کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کے نام کے بعد اگلا نام رب کا آیا ہے۔ ربوبیت اس ذات کی صفت ہے جو اللہ ہے، اور پرورش صرف وہی ذات کر سکتی ہے جو آل ان آل ہو، جس کا مکمل اختیار ہو اور جس کی ہم مکمل ملکیت ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرورش وہ ذات کر سکتی ہے جو مکمل طور پہ ایک چیز کو جانتی ہے۔ جب تک وہ اس چیز کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن، اس کا کام، اس کا عمل، اس کا ارادہ، اس کی سوچ، اس کی ہر ایک تکنیکی ابلٹی جو ہے اور تکنیکی پیچیدگی جو ہے، جب تک یہ ذات وہ نہیں جانے گی، وہ پرورش کیسے کرے گا؟ اس پورے ڈیزائن کا اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ اردو میں ایک لفظ ہے جو رب کی روٹ سے نکلا ہے، اور وہ ہے تربیت۔ تو تربیت، ربوبیت، ربانیت، یہ سارے رب میں سے نکلے ہیں۔ اور اس رب کی صفت بتانے کے بعد اللہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کا رب، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ یہ صرف اللہ کا رب نہیں ہے، یہ صرف کسی مخصوص زمانے کا رب نہیں ہے، یہ کسی ایک علاقے کا رب نہیں ہے، بلکہ یہ عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا، تمام مکانوں کا، تمام زمانوں کا یہ رب ہے۔ تو قرآن تو شروع ہوتے ہوئے، دیکھیں جی، ابھی ہم نے ایک ڈیڑھ دو آیات پڑھی ہیں قرآن کی، بسم اللہ، اعوذ باللہ سے شروع کر کے بسم اللہ پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس عالمین پہ آ کر آپ سوچیں، اس تخلیق کی وسعت کا اور اس کی گہرائی کا ایک اندازہ لگائیں نماز میں، تو یقین کریں انسان تھوڑی دیر نماز میں رک جاتا ہے، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ وسعت، اس کی تخلیق کی جو وسعت ہے اور اس کی جو رنگا رنگی ہے اور اس کی جو گہرائی ہے، وہ عریض اور بسیط کائنات جس کا وہ اللہ مالک ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے سامنے اس کی ربانیت کا اور اس کی الوہیت کا اعتراف کر رہے ہیں اور شکر کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب جو تمام جہانوں کا اور تمام مکانوں کا رب ہے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، کہ ہم اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ قرآن شروع ہوتے ہی انسان کو غور و فکر کرنے کی ایک ایسی دعوت ہے جو ہزار سال کی تحقیق کے بعد بھی آج بھی انسان کے علم میں پوری طرح نہیں آئی ہے، کیونکہ عالمین جو ہے، یہ زمان و مکان تو بڑی چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، عالمین تو تخلیق کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو ہمارے عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتا، وہ چیز نہیں آ سکتی۔ لیکن تھوڑا سا آپ کو غور کرنے کی میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں کہ کیا آپ کو زمان و مکان کی طبیعتی تھیوری کا علم ہے، یعنی سپیس ٹائم کی جو فزکس کی تھیوریز ہیں، طبیعت فزکس کو کہتے ہیں، تو سپیس ٹائم کے بارے میں جو تھیوریز ہیں، ان میں ابھی آپ یہ سمجھیں کہ تحقیق سال ہاں سال سے ہو رہی ہے، بلکہ سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آئنسٹائن اس فیلڈ کا بادشاہ ہے، اور اس کے بعد بھی سٹیفن ہاکنگ، ایسے سائنسدان گزرے ہیں جو سپیس ٹائم کنٹینوم پہ، زمان و مکان کی اس تھیوری پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صرف یہ ایک لمحہ جس میں یہاں میں بیٹھی ہوئی اس فون میں آپ سے بات کر رہی ہوں، صرف اس لمحے کو ذہن میں لائیں، اس لمحے میں میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک انسٹرومنٹ میں، ایک آلے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، صرف اس ایک لمحے کی بھی لاکھوں کروڑوں کاپیز موجود ہیں اس کائنات میں، लाखों करोड़ों ऐसे लम्हात हैं जिसमें मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूं, और हर लम्हे की एक अपनी खुसूसियत है, उसका एक अपना रंग है। इसको मल्टीवर्स कहते हैं। जैसे हम यूनिवर्स कहते हैं ना, कि ये यूनिवर्स कायनात को इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन यूनिवर्स की थ्योरी जो है उसको फिजिक्स ने चैलेंज किया है कि सिर्फ इस एक लम्हे की भी जी लाखों करोड़ों कॉपियां होती हैं जिसको मल्टीवर्स कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ इस एक लम्हे की तफसील बताई है जिसमें हम और आप पाए जाते हैं। जरा सोचें उन अनगिनत मुमकिना जहानों के बारे में, और उन मकानों के बारे में, और उन लम्हों के बारे में जिनका अहाता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया हुआ है, और वो अल्लाह के कंट्रोल में है, और वो अल्लाह की तखलीक है। तो एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोचें कि जब मैं हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़ी हुई हूं तो सिर्फ इस एक लम्हे की कितनी कॉपीज हैं। हमें अपनी तखलीक की वसत से मसहूर और हैरत ज़दा करने के बाद अल्लाह वो वजह बताता है, अल्लाह उस राज से पर्दा उठाता है जो एक माबूद हकीकी, एक सच्चा इलाह जो इबादत के लायक है, जिसकी कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई लालच नहीं है, जिसकी हम कोई खुशामद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा हकीकी माबूद है जो इबादत, जिसकी इबादत होनी चाहिए। अकल भी यही कहती है और रूह भी यही कहती है। और एक यकता परवरदिगार, यानी एक ऐसा परवरदिगार जिस जैसी परवरिश कोई भी नहीं कर सकता, तो वो क्वालिटी सिर्फ उसी में पाई जाती है। और वो राज बड़े छोटे छोटे दो अल्फाज में अल्लाह ने बताया है। अल्लाह जब हम जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, ये वो रब्बिल आलमीन है, ये वो यकता परवरदिगार है, ये वो माबूद हकीकी है जो जमानो मकान पे टोटली जिसका इख्तियार है। और क्यों, वो कौन सी सिफत है इसमें, इसकी सिफतें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आखिर वो कौन सी सिफत है जो इसको एक माबूद हकीकी बनाती है, जो शुक्र के लायक है, जो मार्फत जिसकी हमें हासिल होनी चाहिए, और जो परवरिश का जिम्मेदार है। कौन, आखिर वो क्या क्वालिटी है जो इसमें पाई जाती है? वो रहम की क्वालिटी है। तो अल्लाह ने अपनी उलूहियत और अपनी रुबूबियत के बाद जिस क्वालिटी का जिक्र किया है, और जिस क्वालिटी का एतराफ हम, जिस सिफत का एतराफ हम हर नमाज में करते हैं, वो अल्लाह का रहम है। रहम अल्लाह की वो सिफत है। बहुत सी सिफात हैं अल्लाह की, अल्लाह के हमें 99 सिफाती नाम जबानी याद होते हैं। रहम अल्लाह की वो सिफत है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है कि कतबा अला नफ्सिहि रहमा, सूरह अनाम की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 53 में ये बात अल्लाह ने की है। ये आयत मैं आपको भेजूंगी इंशाल्लाह, ये रेफरेंस आयत हैं। तो वो रब है और उसी इसीलिए वो यकता है और इसीलिए वो अनकम्पेरेबल है। आप उसका मुकाबला किसी और चीज से नहीं कर सकते, उस जैसा रब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सिफत जो है वो रहमत है। परवरिश वही कर सकता है जो हमारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद हमारे किरदार के छोटे से छोटे नक्स के बारे में, और हमारी हर कमजोरी के बारे में, और हमारी हर बदनीयती के बारे में, और हमारी नफ्स की बदसूरती को जानने के बावजूद वो जात जो है वो सरापा रहमत है। मां भी बच्चे की ऐसी परवरिश करती है ना, मुसलसल रहमत, मुसलसल रहम। अगर मां में रहम ना हो तो आपके ख्याल में वो बच्चे के साथ क्या सलूक करेगी? जो माएं यहां सुन रही हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, जिनकी माएं हैं, आप बताएं कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने मां को बच्चे का गला दबाने से रोक दिया, बच्चे का सर फाड़ने से रोक दिया? वो मां का रहम है। तो रहमत, रहमान, रहीम और हम, ये सब अल्फाज जो हैं, ये जिस रूट से आए हैं अरबी की, वो है रा हा मीम। और बड़ा ही सरप्राइजिंग मतलब है, अरबी में रहम का मतलब है मां की बच्चेदानी। رحم مادر تو آپ سب نے سنا ہوگا، فارسی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں. یہ رحم وہ روٹ ہے جس سے اللہ نے اپنی اس صفت کا نام نکالا ہے. رحم میں ایسی کیا خاص بات ہے آخر؟ اب یہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو آپ تھوڑا سوچیں رحم میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنی پسندیدہ صفت جس کا ذکر اس نے قرآن میں کیا ہے اس کا نام رحمت رکھا ہے. اللہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتا تھا نا، کسی اور طریقے سے بھی ہمیں یہ کنوے کر سکتا تھا کہ میں بڑا بڑا کائنڈ ہوں، میں بڑا تم پہ مرسی کرنے والا ہوں. نہیں، اللہ نے اس کوالٹی کا نام رحمان رکھا ہے اور پھر رحیم رکھا ہے. دیکھیے ماں کا جو رحم ہے، وہ روٹ جہاں سے یہ نام آیا ہے، وہ بچے کو اپنے اندر کتنے مہینے محفوظ رکھتا ہے. بچہ اس کے اندر دنیا کے سرد و گرم سے محفوظ ہو کر، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ اس رحم کے اندر پروان چڑھتا ہے. اس کو زندگی کی تمام ضروریات، آکسیجن، خون، خوراک، پانی، وائٹمنز، معدنیات، وہ رحم پہنچاتا ہے. اس رحم میں جو خون آتا ہے وہ بچے کو سینچتا ہے. ماں اپنا خون، اپنی خوراک جو ہے اس رحم کے ذریعے بچے تک پہنچاتی ہے کہ اس کی نشو و نما ہو. اس بچے کی غلاظت جو ہے وہ رحم خود صاف کرتا ہے. اس رحم میں جو خون کی نالیاں ہیں وہ غلاظت کو چوس کے بچے کے اندر سے نقصان دہ چیزیں نکال دیتی ہیں اور ماں کے خون میں واپس بھیج دیتی ہیں کہ وہ اس کے گردوں میں سے خارج ہو جائے. تو اس بچے کو سارا وقت باہر کے جھٹکوں اور تھپیڑوں سے بچانے والا یہ ماں کا رحم ہی ہے. اور یہ پوری ایکسرسائز کرنے کے بعد، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ، انسان کی ماں جو ہے 9 مہینے رہتا ہے، ہاتھی کے پیٹ میں بچہ سال سے زیادہ رہتا ہے. ہر ایک رحم کے بارے میں آپ سوچیں کہ یہ رحم ایک انتہائی جان لیوا درد اور تکلیف سے گزر کے اس بچے کو پیدا کرتا ہے. کتنا بڑا ایک پروسیس ہے، کتنا بڑا عمل ہے جب وضع حمل ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کے بدلے میں اس رحم کو کیا ملتا ہے؟ اس رحم کو کوئی گولڈ میڈل ملتا ہے؟ یہ رحم کچھ اور بن جاتا ہے؟ اس میں کچھ اور اگ جاتا ہے؟ نہیں، یہ رحم بچے کو جنتا ہے اور خود اس عمل سے کچھ بھی نہیں حاصل کرتا. یہ رحم کی اصلیت ہے، یہ رحم کی وہ صفت ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہے، اللہ نے تخلیق کی ہے، اور اس نے اس صفت کو دیکھ کر اپنا سب سے پسندیدہ صفاتی اور ذاتی نام اس پہ رکھا ہے کہ اللہ رحمان ہے. اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو ہم سے بے انتہا محبت ہے، اور وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمیں سب کچھ پہنچانے والا ہے، لیکن اس کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ہے نا، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ساری کائنات اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کی شان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا، اور اگر ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے تو بھی اس کی شان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی غیر مشروط اور انکنڈیشنل محبت ہے. اس کو انکنڈیشنل لو کہتے ہیں، جو محبت کا خلاصہ ہے، محبت کا ایسنس ہے یہ کہ ایک بے غرض اور بے لوس محبت. تو خالص اور بے غرض اور بہترین محبت صرف اللہ جیسے رب کی ہی شان ہو سکتی ہے. رحمان کا مطلب ہے بے پناہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا، یعنی صرف ایک دفعہ رحم کر کے چھوڑ نہ دینے والا. یہ رحم صرف ایک موقع پر یا ایک زمانے میں ہو کر رک نہیں جاتا، بلکہ یہ بار بار اور مسلسل رحم ہمارے اللہ کی شان ہے. اس کی رحمت کی مثال آپ ماں کے پیٹ میں پائے جانے والے اس پانی سے دے سکتے ہیں. جیسے بچہ اس پانی میں پورا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں، اور پانی اس کی زندگی کی وہ ڈور ہوتا ہے جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اس کی خوراک کا سارا سامان اس پانی میں ہوتا ہے. اسی طرح ہم بھی اللہ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگلی دفعہ جب آپ الرحمن الرحیم کہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جیسے ہمارے ارد گرد یہ فضا جو ہے، یہ ہوا جو ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، اور ہم اس کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور ہم اس میں جی رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اپنی بے پناہ اور مسلسل اور نہ رکنے والی رحمت کے بارے میں بتا کر اللہ کہتا ہے، اس سے آگے قرآن میں کیا آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی یہ وہ ذات ہے جو آخرت کے دن کا مالک ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں آخرت میں لے کر جانا ہے، اور یہ اس دن کا مالک ہے جو جس دن سارے بدلے دے دیے جائیں گے۔ مالک جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اور یہ ملک میں سے نکلا ہے، ملک یا ملک جس کا مطلب ہے حکومت، جس کا مطلب ہے ملکیت۔ اب تھوڑا سا ملکیت پہ آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز میری ملکیت ہے، جس چیز کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میری ملکیت ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پھر ہم کسی کا تھوڑا سا بھی عمل دخل اس میں برداشت کرتے ہیں، ہم کسی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی عمل دخل کرے؟ تو یہاں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ الہ جس کے سامنے تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ الہ، وہ اللہ جس کے نام سے تم نے یہ نماز شروع کی ہے، الحمدللہ کہا ہے، پھر تم نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، تم نے اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا ہے، تم نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہاری پرورش موت تک کرنے والا اور اس کے بعد بھی تمہاری نشو و نما کرنے والی ذات ہے، یہ وہ ذات ہے جو بے پناہ رحم کرتا ہے اور بار بار رحم کرتا ہے، اس نے تمہاری مکمل پرورش اور تربیت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہ وہ اللہ ہے جو سب سے زیادہ تم پر رحمت کرنے والا ہے، یاد رکھو کہ تم اسی کی ملکیت ہو اور وہی تمہارا مالک ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں، دن میں کتنی بار کہتے ہیں اللہ مالک ہے، ہاں جی اللہ مالک ہے، بس جی اللہ مالک ہے، اور پھر ہم اپنی مرضی اور اپنے نفس کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ مالک ہے تو وہ ہر امر کا مالک ہے، وہ ہر ذرے کا مالک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر حاجت اللہ پوری کرنے والا ہے، ہم نے اللہ مالک ہے کہہ کر جھوٹی سفارشوں کے پیچھے نہیں جانا، غلط لوگوں کو رشوتیں دے کر اپنے کام نہیں کروانے، ہم نے یہ کہہ کر کہ اللہ مالک ہے پھر جھوٹ نہیں بولنا، یہ کہہ کر کہ اللہ مالک ہے ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا، کیوں؟ کیونکہ اللہ مالک ہے، ہر نماز میں ہم یہ کہہ رہے ہیں مالک۔ اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اس نے سورہ فاتحہ چونکہ اختصار کا بھی بہترین نمونہ ہے، یعنی کم از کم الفاظ میں اللہ تعالی نے پورا قرآن سمو کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے اس دن کا جس دن بدلے دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ مالک تو میں ہر امر کا ہوں اور ہر چیز کا ہوں، اور میں بے پناہ رحم کرنے والا ہوں، یاد رکھو کہ میں اس دن کا مالک ہوں جس دن تمہارے ہر کام کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ کامیابی کا ایک بہت بڑا اصول جو مشرقی اور مغربی مفکرین سب بتاتے ہیں، اور ان میں سر فہرست میں آپ کو بتاؤں سٹیفن کووی ہیں جنہوں نے 7 Habits of Highly Effective People لکھی ہے، کہ 7 پراثر لوگوں کی 7 عادات، بہت مشہور کتاب ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خرید لیں، ضرور پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، بہت ہی ضروری کتاب ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگ ایک پوری سیریز کر چکے ہیں۔ اس میں ایک اصول ہے جو آئی تھنک اس کا بالکل پہلا ہی ایک اصول ہے کہ انتہا کو ذہن میں رکھ کر ابتدا کرنا، بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ ایک کام جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو آپ پہلے سے اس کا ریزلٹ سوچ لیتے ہیں، ایک کام جب آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کس نتیجے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب امتحان آ رہا ہوتا ہے تو ہم نتیجے کو ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں نا، ہے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس اینڈ کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے جو ہم سب کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے، دنیاوی موت سے لے کر آخرت، اور پھر باس بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھنا جو ہے، اور پھر اس کے بعد کا حساب کتاب قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے. یہ مالک یوم الدین جو ہے نا, آپ یہ سمجھیں کہ اس میں قرآن کے کم از کم 6 سپارے سموئے ہوئے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین, تو یہ بات اللہ نے ہمیں 6-7 پاروں میں, آخری پاروں میں یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے کہ آخرت کیا چیز ہے. وہ کون سی آخرت ہے جو یوم الدین تم کہتے رہتے ہو نا میرے سامنے نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہو, اے اللہ تو مالک ہے اس دن کا جو جزا و سزا کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں صاف صاف بتایا ہے کہ اس دن صرف وہی کامیاب ہے جو من اتا بقلب سلیم, سورہ ابراہیم میں ہے, جو آیا ایک سالم دل کے ساتھ, جس نے اس دل کی حفاظت کی اور اس پہ میل نہیں آنے دیا اور اسے صاف رکھا. اور یہ پوری چیز ہم پیوریفیکیشن آف دا ہارٹس میں الحمدللہ پچھلے رمضان میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا فضل تھا, آپ سب دوستوں کی مہربانی اور آپ کی محبت اور آپ کی دعا کہ ہم نے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ جیسی نظم پچھلے رمضان میں پوری کی ہے, جس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آیا ہے, جو ایک خالص اور خوبصورت دل کو, جیسا دل میں نے اس کو دیا تھا جو وہ لے کے میرے پاس آیا ہے, میں اس کی بخشش کا وعدہ کرتا ہوں. تو یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں سورہ الفرقان میں ہے کہ جب جہنم کھولی جائے گی اور جب اس کی باغیں کھینچنے والے فرشتے سامنے آئیں گے, تو اس وقت لوگ جو ہیں, جو خطاکار لوگ ہیں, وہ موت کو پکاریں گے اور یہ فرشتے ان کو کہیں گے کہ اب ایک موت کو نہیں, اب کئی موتوں کو پکارو, کیونکہ اس دن موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ابدی دن ہے. اس دن یہ جو ہمارا زمانے کا کانسیپٹ ہے نا, صبح ہو گئی, رات ہو گئی, شام ہو گئی, دن ہو گیا, آج دن بدل گیا, تاریخ بدل گئی, اگلا ہفتہ, پچھلا ہفتہ, اگلا سال, اگلے 2 سال, یہ چیز ختم ہو جائے گی, جس کو انگلش میں اٹرنیٹی کہتے ہیں اور جس کو اردو میں ابد کہتے ہیں, وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ جو سپیس ٹائم کا کنٹینیوم ہے نا, زمان و مکان کا جو یہ تعلق ہے, یہ ختم ہو جائے گا اور زمانہ رک جائے گا, وقت ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ وہ دن ہے جس کی میعاد قرآن میں مبالغے کے لیے 50,000 سال بتائی گئی ہے, کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا یہاں کا ایک دن وہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. تو اللہ اپنی بے پناہ رحمت اور رحیمیت کا یقین دلا کر اور اپنی مکمل بادشاہت اور ملکیت بھی سمجھا رہا ہے, اور یہ بھی اس کی رحمت ہے. وہ چاہتا تو نہ سمجھاتا, ہمیں نہ بتاتا کہ آگے امتحان میں کیا آنے والا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا سارے بہت اچھے اچھے عالم کہتے ہیں کہ اللہ نے تو پورا پرچہ ہی آؤٹ کر دیا ہے قرآن میں, اللہ نے تو سب کچھ بتا دیا, اور سب سے زیادہ تو اس نے سورہ فاتحہ میں ہمیں بتا دیا ہے. یہ رحمت اور رحیمیت جو ہے, اللہ کی رحمت اور رحیمیت, یہ اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے تم میری ملکیت ہو, جیسے تمہاری ذات, تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ, ایٹم, ایک ایک میری ملکیت ہے, اسی طرح وہ دن بھی مکمل میری ملکیت ہے جس دن تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا. ہیں جی, یاد رکھو ہر عمل اور ہر عمل اللہ کے مکمل دائرہ اختیار میں ہے. کیوں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ آخر میں آنا تو میرے پاس ہی ہے. اگر سوچا جائے تو نتیجہ ہمیشہ استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سارا سال چاہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں, امتحان کے بعد سارا اختیار اللہ ہی کا اور یا استاد ہی کا ہوتا ہے. مختار کل وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ہر ایک امر کی انتہا ہوتی ہے. تو جب آپ یہ کہیں کہ مالک یوم الدین, تو تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ ہم کتنے کام آخرت کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں. اے اللہ, تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بڑا ہمیں یقین ہے اس نماز کی قبولیت کا, اور تو تو بڑا ہی رحیم و رحیم, رحمان و رحیم ہے, لیکن تو اس دن کا مالک ہے جس دن سارے بدلے دیے جائیں گے. اس دن کے بعد اور کوئی دن نہیں آئے گا, بس وہ آخری دن ہوگا اور وہ پہلا دن ہوگا ایک ابد آباد زندگی کا. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ خلد جو ہے، وہ ہمیشگی جو ہے، وہ اسی لیے آئے گی کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا. یہ جو ہم ہر وقت کہتے ہیں نا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس وقت ہی وقت ہوگا. نہ ختم ہونے والا وقت شروع ہو جائے گا. تو اب جب ہم اللہ کے مکمل اختیار کو قبول کر چکے ہیں، ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ الحمدللہ، ہم اللہ کو پہچان گئے، پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو پہچان کے اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا شکر کر رہے ہیں، الحمدللہ. اور ہمیں اس کی نعمت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ رب ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، وہ پروردگار ہے. رب صرف ہمارا رب نہیں ہے، العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے وہ، تمام زمانوں کا، تمام مکانوں کا، تمام کائناتوں کا، ملٹی ورس کا، وہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ وہ رب ہے جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے اور بے بار بار رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ اس دن کا رب ہے، یہ اس دن کا پروردگار ہے، اور یہ اس دن کا مکمل بادشاہ ہے اور مالک ہے، جس دن یہ خود کہے گا، سارے زمانے حضرت آدم سے لے کر اور اس سے پہلے بھی جو زمین میں جن اور جن رہتے تھے، اور وہ ساری با ارادہ مخلوق اس کے سامنے کھڑی بھی ہوگی، اور اس میدان میں جب یہ ان سب کو سور پھونک کے موت دے دے گا، تو پھر یہ کیا کہے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور جواب تو کسی کو دینے کا یارہ نہیں ہوگا، مخلوق تو ساری گونگی کھڑی بھی ہوگی، تو یہ خود ہی کہے گا، للہ واحد القہار، آج اس کی ملکیت ہے، آج اس کی بادشاہت ہے، جو اللہ ہے، جو یکتا ہے اور جو قہار ہے. تو جب بھی مالک یوم الدین کہیں، تھوڑا سا اس چیز کو اپنے ذہن میں ریوائز کر لیا کریں، اور نماز کے باہر بھی ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب جب ہم اللہ کے مکمل اختیار کو قبول کر چکے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، بس جی اللہ میاں، نتیجہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اب کیا، ہم تو ہم کیا ہیں، ہم مکمل آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو ہم اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی عاجزی سے اور بڑی انکساری سے اور بڑی ہی یعنی کہ کمزور محسوس کرتے ہوئے ہم اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم ایک درخواست کرتے ہیں، ایاک نعبدو، اے اللہ ایاک نعبدو. ایاک ترجمہ ہے صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، یہ دو دفعہ کیونکہ اس پہ شد ہے، ایا صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، اور پھر کا دوبارہ سے، صرف تیری ہی، یعنی کہ بس کوئی تین کی تو حد ہے نا، تین دفعہ غلطی کرنے کے بعد پھر نہیں چھوڑنا. تو تین دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی، صرف تیری ہی، اور پھر ہم کہتے ہیں نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ترجمہ تو یہی بتایا جاتا ہے نا، ہم عبادت کرتے ہیں. ذرا سا عبد کا ترجمہ آپ سیکھ لیں، عبد کہاں سے آیا ہے؟ عین با دال. عبد جو ہے یہ غلام کو کہتے ہیں، عبداللہ اللہ کا غلام، عبد الرحمن رحمان کا غلام. تو غلام جو ہے یہ ذرا عبادت سے ذرا ہٹ کے ہے، دین اور دنیا کی جو کنفیوژن ہم نے پھیلائی ہوئی ہے نا، یہ تھوڑا سا اس کو آپ صحیح کر لیں. ذرا آپ نے کسی نوکر کو ذہن میں لائیں، اچھا سا نوکر، کوئی آپ کا یا آپ کا کوئی غلام، اور آپ اس سے پانی مانگیں، ہے جی کاکا یا چھوٹی ذرا جا کے پانی لیا، اور کاکا چھوٹا جو ہے وہ وہاں جا کے بڑے مزے سے ڈبل ڈبل میٹھا ڈال کے روح افزا بنا کے لے آتے اور کہتے ہیں باجی جی یا بابا جی مجھے یہ بڑا پسند ہے، آپ یہ پی لیں. اور آپ کا حلق سوکھ رہا ہے، اس میں کانٹے پڑ رہے ہیں، روزہ کھلنے کا وقت ہے اور آپ کو صرف پانی چاہیے، آپ کیا سلوک کریں گے اس غلام کے ساتھ؟ اس کو کیا کہیں گے، چھوٹے کو یا کاکی کو یا چھوٹو کو آپ کیا کہیں گے اس وقت؟ ہیں جی، یعنی آپ نے پانی مانگا اور اس نے جا کے اپنی مرضی سے ایک چیز بنا کے لا کے دے دی اور کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لے لیں، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں. غلام کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک کہے وہی کرنا ہے. صرف تیرے ہی, صرف تیرے ہی اور صرف تیرے ہی ہم غلام ہیں. یہ عبادت جو ہے نا, تھوڑا سا اس دھوکے میں سے نکل آئیں, عبادت کے ساتھ مخصوص نہ کریں عبدیت کو. عبدیت جو ہے یہ اللہ کی غلامی ہے. عبادت ہم نماز روزہ حج زکات سمجھتے ہیں, حالانکہ عبادت اور عبدیت میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی لفظ سے آ رہے ہیں. اللہ نے ہماری وہ غلط فہمی بڑی اچھی طرح رفع فرما دی ہے جس کا نام ہے دین اور دنیا. یہ دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. دین وہی ہے جو دنیا ہے, اور دنیا کا کام وہی ہے جس کا جواب ہم نے یوم دین میں دینا ہے. یہی غلط فہمی ہمیں مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے. چوری کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, رشوتیں دیتے ہیں, ان غلط کاموں پہ اکساتی ہے ہماری یہ غلط فہمی. یہی غلط فہمی ان ڈاکٹروں کو ہوتی ہے جو جمعے کے دن مریض کو تکلیف میں چھوڑ کر ایک گھنٹہ پہلے جمعے کی تیاری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, یا بلکہ ڈیوٹی کو چھوڑ کے شب جمعہ پہ تشریف لے جاتے ہیں. بھائی دین اور دنیا, دنیا تو دنیا ہے, ہم دین کا کام کرنا ہے. بات میری اچھی طرح سنیں, ذرا کان کھول کے سنیں. عبادت اور عبدیت ایک ہی چیز ہے. اگر عبدیت میں آپ نے ڈنڈی ماری ہے, آپ کی عبادت خراب ہے. عبادت خراب کر رہے ہیں, عبدیت خراب ہے. پلیز یہ غلط فہمی دور کر لیں. آج کا سبق یہاں پہ رکے گا, یہ یہاں پہ رک جائے گا. باقی کا سبق کل ہے, باقی کا سبق اس کے سوری بعد والے سیشن میں ہے. یہ اس سوچ کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ یہی غلط فہمی ہمیں روزے میں سارا دن بے سد سلائے رکھتی ہے. یاد رکھیں, میں اللہ کی عبادت کے وقت ہی صرف میں اس کی غلام نہیں ہوں, بلکہ ہم سارا وقت اللہ کے غلام ہیں. صرف اور صرف اور صرف اللہ کے غلام. ہم کسی وقت میں, کسی لمحے میں اس کے حکم سے اور اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہیں. کیا ہم اپنے غلام کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے سامنے ہمارا غلام ہو اور کچن میں وہ مالک بن جائے؟ تو جس ذات کے ہم ہر لمحے اور ہر گھڑی اور ہر مکان میں غلام ہیں, تو پھر اس ذات کو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کرتے رہے. جب مسجد سے نکل آتے ہیں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. جب ہم مصلے سے اٹھ جاتی ہیں تو پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. پھر کھینچے ٹانگیں, پھر کوئی غیبتیں کریں, پھر بغض رکھیں, پھر بدنیتیاں کریں, ہیں جی. تو جس ذات کے ہم ہر لمحے اور ہر گھڑی میں اور ہر جگہ پہ غلام ہیں, پھر مدد بھی صرف اسی ذات سے مانگنی ہے جس کا مکمل اختیار ہے, اس کی مکمل ملکیت کا اعتراف ہم پچھلی آیت میں کر چکے ہیں. تو یہ وہی ذات ہے جو ہماری ہر مدد کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے. اسی لیے ایاک نعبدو کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينَ. اور یہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو کلیئر کروں گی.